وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قابل قدر علماء کرام اور انتہائی عزیز معزز سامعین حضرات، جو آج کا موضوع آپ نے تجویز کیا ہے اس سے ہمیں سو فیصد اختلاف ہے کہ دو چیزوں میں اگر فرق جاننا مقصود ہو تو ایسی دو چیزیں منتخب کریں جن میں کچھ مقابلہ بھی ہو کچھ مقارنہ بھی ہو، اور جو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہونے کی طاقت بھی رکھتی ہوں، ایک ایسی چیز کا فرق اور مقارنہ آپ نے طے کیا ہے جو فرض ہے، ایک ایسی چیز سے جو کہ ناجائز ہے، اب ایک فرض اور ناجائز ان کا کیا مقابلہ ہے؟ کیا ان کا فرق آپ کو سمجھائیں؟ اتباع کا لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے تبع، تا با عین، اور تبع کا معنی جو ہے جو عام کیا جاتا ہے وہ ہے پیروی کرنا، اور قدم بہ قدم پیچھے چلنا اس طرح کہ کوئی فرق نہ ہو. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں ایک لفظ مذکور ہے طبیعہ کا، طبیعہ یہ گائے کے ایک سال کے بچے کو بولتے ہیں طبیعہ، اس طبیعت سے اتباع کا لفظ ہے. اور کبھی آپ نے غور کیا ہو وہ ایک سال کا بچیا جو ہے وہ اپنی ماں سے گائے سے کس طرح لاڈ کرتا ہے اور کس طرح اس کی پوری پیروی کرتا ہے. اگر وہ چلے تو یہ چل پڑتا ہے, رکے تو یہ رک جاتا ہے, آگے پیچھے گھومتا ہے اور اظہار محبت کرتا ہے. اسی سے اتباع کا لفظ ہے. اتباع پوری پیروی کا نام, ایک ایسی پیروی جس میں ہر لحظہ محبت چھلکتی ہے. یعنی پیروی کسی مجبوری کی بنا پر نہیں, بلکہ پیروی پوری طرح محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ. اب دیکھیں لفظ اطاعت اس کا مترادف ہے. اطاعت اور اتباع ان کا ایک ہی معنی ہے اگر یہ الگ الگ. اور اطاعت جو ہے یہ طاعن سے ماخوذ ہے, طاعن جس کا معنی خوشی. تو اطاعت جو ہے اس کا پورا معنی خوشی سے پیروی کرنا, جس میں کوئی جبر نہ ہو, کوئی اکراہ نہ ہو, کوئی کراہت نہ ہو, کوئی مجبوری نہ ہو, کوئی دل کی تنگی نہ ہو, کوئی خلجان نہ ہو, کوئی شک و شبہ نہ ہو, کوئی تردد نہ ہو, بلکہ پورے یقین کے ساتھ اور پوری خوشی کے ساتھ اطاعت کرنا. ویسے اطاعت اور اتباع یہ دو لفظ اگر ساتھ ملے ہوں تو ان دونوں میں ایک فرق ہے. اتباع جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے افعال مبارکہ, آپ کے کام, ان کی پیروی کا نام. اور اطاعت آپ کے اقوال, آپ کے فرامین, انہیں ماننے کا نام. تو اتباع کی اساس اللہ کے پیارے پیغمبر کا عمل ہے اور اطاعت کی بنیاد اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین. لیکن ان دونوں کو ماننا اور قبول کرنا یہ پوری محبت کے ساتھ ہوگا اور دل کی خوشی کے ساتھ ہوگا. یہ نہ ہو کہ لفظ حدیث سنے اور بخار چڑھ جائے, ماتھے پر بل آ جائے اور دل ایک کراہت محسوس کرے. یہ مرض عام ہے. کسی سامنے حدیث کا نام لیجیے اور وہ حدیث اگر ان کے مذہب کے خلاف ہے تو یقیناً ماتھے پر بل آ جائے. اور یہ بات آج سے صدیوں پہلے امام مالک رحمہ اللہ کے استاد امام اوزاعی نے بیان فرمائی تھی. من علامت عہد البدع اذا حدثته بحدیث خلاف بدعته ابغض الحدیث. کہ ایک بدعتی انسان کی پہچان یہ ہے, اسے اگر کوئی حدیث سناؤ اور وہ حدیث اس کے قول کے خلاف, اس کے عمل کے خلاف ہو, اس کے امام کے قول کے خلاف ہو, اس کے باپ دادا کے قول کے خلاف ہو, تو وہ اس قول کو نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے سینے کو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے بغض سے بھر لے. حدیث کا بغض اس کے دل میں پیدا ہو, قول کو نہیں چھوڑے گا, حدیث کو چھوڑ دے گا. اور یہی وہ سب سے بڑا مرض ہے لفظ تقلید میں. ایک مقلد قول امام کو نہیں چھوڑتا, حدیثیں چھوڑ دے, قرآن چھوڑ دے. اس کی بے تحاشا مثالیں موجود ہیں اور اسی بنا پر ہم نے اس کو ناجائز کہا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو, اللہ کے رسول کا فرمان ہو, تو تقلید کا شاخصانہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا جائے لیکن قول امام کو نہ چھوڑا. یہ ایک مرض بہت بڑا. اس معنی میں تقلید حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور یہ دونوں اطاعتیں مستقل اور صیغہ امر کے ساتھ حکمن فرمایا, اطاعت کرو یہ آرڈر امر ہے, حکم ہے جو وجوب اور فرضیت پر دلالت کرتا ہے. تو اتباع بڑا مبارک لفظ ہے, ایسی شخصیت کی پیروی کا نام ہے کہ جس شخصیت کی شان سب سے نرالی, ان کا فرمان, ان کا عمل کیا اس کی قیمت ہے. آئیے صحیح مسلم کی حدیث ایک پڑھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, ایک بار نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ایک اجتماع میں خطاب فرمایا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ایوہ الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحج, اے لوگو اللہ رب العزت نے تم پر حج فرض کیا ہے, حج کرو, حج تم پر فرض ہے, حج کرو. یہ بات آپ نے ارشاد فرمایا. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ افی کل عام, کیا حج کرنا ہر سال فرض, ہر سال؟ آپ خاموش رہے. وہ صحابی بھی کچھ دیر خاموش رہے لیکن اس سے رہا نہ گیا. اس نے پھر کہا افی کل عام یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تعالی کیا حج کرنا ہر سال فرض؟ آپ پھر خاموش رہے. اس نے تیسری بار پھر وہی سوال کیا, ہر سال؟ اب کی بار آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعت, اگر آج میں صرف ایک لفظ کہہ دوں نعم, ہاں بس, صرف ہاں کہہ دوں, صرف ہاں, تو قیامت تک آنے والے کروڑوں اربوں خربوں مسلمانوں پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے. یہ ہے آپ کی زبان کی قوت, صرف نام کہہ دو, نام کا معنی ہاں بس, اس ایک لفظ کے استعمال پر قیامت تک کے لیے ہر سال ہر مسلمان پر, ہر مرد پر, ہر عورت پر حج کرنا فرض ہو جائے. اور اگر ہر سال حج کرنا فرض ہو گیا ما استطعت, تو اس کی طاقت نہیں رکھو, یا مالی طاقت نہیں ہوگی یا بدنی طاقت نہیں ہوگی, اور تم یہ کر ہی نہیں سکو. اس لیے جہاں میں خاموش ہوں وہاں مجھے خاموش رہنے دو, اور اگر تمہارے اصرار پر میں صرف نام کہہ دوں تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے گا. ساری دنیا پر, سارے مسلمان پر, قیامت تک کے لیے. اس موڑ پر ہمیں ایک جہالت یاد آ گئی. آج کل یہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر اس کی تشہیر ہو رہی ہے کہ حج کرنا ایک ہی بار فرض ہے, اس کے بعد نہیں, اس کے بعد حج کرنا ہی نہیں چاہیے, بلکہ بہتر ہے. اور غالباً حکومت بھی یہ بات شد و مد سے کر رہی ہے کہ بہتر ہے کہ یہ پیسہ کسی غریب پر خرچ کیا جائے, بلکہ حساب و کتاب کی باتیں ہوتی ہیں کہ ٹیکس دینے میں پاکستانی قوم سب سے پیچھے ہے اور حج کرنے میں سب سے آگے. جو حج پر پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ٹیکس ادا کر, وہ غریبوں کو دو. یہ سوچ اور یہ فکر سراسر کتاب و سنت کے خلاف. وہ ہر سال حج کرنا فرض نہیں ہے, فریضہ حج ایک ہی بار, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفیان الفقر ویمحوان الذنوب, کہ بار بار حج عمرہ کرو, کبھی حج پھر عمرہ پھر حج پھر عمرہ, بار بار کرو. یہ بار بار کرنے سے دو فائدے ہوں گے, ایک فقر مٹ جائے گا, تنگ دستی مٹ جائے گی, اور دوسرا گناہوں کا صفایا ہو جائے گا. شرعی مطلوب ہے.
ہم گناہ بخشوانا چاہتے ہیں, اور گناہ بخشوانے کی یہ ایک بڑی ایک عظیم الشان صورت ہے, بار بار حج کرو. اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا, انفرادی طور پہ اجتماعی طور پر لوگ مالا مال ہو جائیں گے, اور گناہ بھی مٹ جائیں گے. یہ فکر سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہے. بلکہ تماشا یہ ہے کہ ٹیکس کا نظام جو سراسر شریعت کے خلاف ہے, اسے کھڑا کیا گیا حج کے مقابلے, جو اللہ کا فریضہ, اسلام کا پانچواں رکن, بار بار حج کرنے کی تاکید. تو ایک خود ساختہ نظام کو اللہ کی شریعت کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے, یہ دوہرا ظلم ہوگا اور گناہ ہوگا. کیونکہ ٹیکس کی شرم کوئی حیثیت نہیں. ریاست مدینہ کا نام بار بار لیا جا رہا ہے, ریاست مدینہ میں ایک چیز پر ٹیکس ثابت کر کے دکھاؤ, ایک چیز. ایک ہے ریاست اور ایک ہے رعیت. ریاست کا رعیت کے مال پر کتنا حق ہے, قرآن سن لیں, خذ من اموالہم صدقہ, یہ حق ہے کہ ان سب سے زکات وصول کرو. یہ زکات کا نظام اتنا مضبوط نظام ہے کہ ساری جو حکومت کی مشنری, حکومت کے منصوبے, سارے اس زکات کے نظام پر قائم ہو سکتے. علامہ ابن خلدون بہت بڑے مورخ گزرے, ان کا ہم نے قول پڑھا کہ جو رائے یا جو ریاست زیادہ ٹیکس لگاتی ہے وہ فقیر ہو جائے گا, ٹیکس میں برکت نہیں ہے. جتنا ٹیکس زیادہ ہوگا اتنا وہ ریاست کمزور پڑ جائے مالی اعتبار سے. اور کمزور کیوں نہ, اللہ کا نظام ہے نظام زکات, اور یہ خود ساختہ نظام اللہ تعالیٰ کے نظام کے مقابلے میں, اللہ تعالیٰ کے نظام سے بغاوت ہے. بڑی جواب دہی, بڑی جواب دہی اس میں, بڑی جواب دہی. ایک انسان کی نہیں, دو انسانوں کی نہیں, بلکہ کروڑہا انسانوں. دیکھا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی معاذ اسلم رضی اللہ عنہ, ان سے گناہ ہو گیا, نبی علیہ السلام کے پاس آ کے مجھے پاک کر دیجیے, مجھ پر حد قائم کر دیجیے, زنا ہو گیا. قصہ مختصر یہ کہ حد قائم ہو گیا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, لقد تاب توبۃ لو تابہا صاحب مکس لفسعت. معاذ اسلمی ایسی توبہ کر گیا کہ یہ توبہ اگر صاحب مکس کر لے وہ بھی بخشا جائے. صاحب مکس, اس کے دو معنی, ایک وہ حاکم جو لوگوں پر ٹیکس لگائے, مانا ٹیکس کا گناہ زانی کی زنا سے بڑھ کر. زنا کا عمل دو بندوں کے درمیان, لیکن ٹیکس کا نفاذ اگر ہوگا تو کروڑہا لوگ اس میں انوالو ہو سکتے, جن سب کی جواب دہی ریاست پر ہوگی, وقت کے حاکم پر ہوگی, کس کس کا جواب دے گا. اور صاحب مخص کا دوسرا معنی وہ شخص جو اسلحے کے زور پر لوگوں کا مال چھینے, جسے آج کی اصطلاح میں بھتہ خور کہتے. مانا بھتہ خوری کا گناہ زنا سے بڑا, اور زنا کی سزا کیا ہے, اسے زمین میں گاڑ آدھا اور باقی آدھے جسم پر پتھر مار جب تک اس کی موت واقع نہ ہو. لیکن بھتہ خوری کی سزا بیان نہیں ہوئی, یہ قیامت کے دن ملے گی, وہ اللہ بہتر جانتا. یہ گناہ زنا سے بڑا ہے, زنا کی سزا ہم نے سن لی, بھتہ خوری کی سزا بیان نہیں ہوئی. بڑا یہ خطرناک معاملہ, زنا دو افراد کے درمیان ہے, جبکہ ٹیکس اور بھتہ خوری اس کا اثر اس سے کنبے اور لوگ اور رعیت متاثر ہوتی ہے. تو یہ حج کے خلاف جو ایک سازش ہو رہی ہے بڑی خطرناک سازش. حج میں پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اس سے فخر دور ہوتا ہے, لوگ مارا مار ہو جائیں. اور دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ وہ گناہوں کی بخشش. تو بات یہ کر رہا تھا کہ پیارے پیغمبر کی زبان, اس زبان کی قوت کہ آج میں اگر نعم کہہ دوں, نعم کہ ہاں حج ہر سال فرض ہے, تو تا قیام قیامت ہر سال فرض ہو جائے گا. جتنے مرد آئیں گے جتنی عورتیں آئیں گی سب پر یہ فریضہ ہر سال عائد ہے. یہ ہے اس ہستی کی زبان جس کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا. ہم جس کی اتباع کرتے ہیں یہ اس کی شان ہے, یہ اس کی زبان کا مقام ہے. صحیح بخاری کی حدیث سن لی, ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے صحابی جن کا انتقال سب سے آخر میں ہوا, وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے. نبی اسلام پاس سے گزرے, ان کو آواز, ابو سعید میرے پاس آ, اب وہ نماز پڑھ رہے. اب نماز میں سوچتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بلا رہے ہیں, کیا کروں. نماز جلدی پڑھی اور فارغ ہو کر حاضر خدمت ہوئی. ابو سعید ما منع کا انتظار نہیں اس دعوت, تو جب بلایا تھا تب کیوں نہیں آئے, جب میں نے آواز دی تب کیوں نہیں آئے. عرض کی کنت اصلی, میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آئے. فرمایا کہ الم تسمع قول اللہ تعالی, کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بھی بلائیں ان کی پکار پر, ان کی دعوت پر لبیک کرو, فوراً حاضر ہو. جو بھی کام کر رہے ہیں سب کام چھوڑ کے فوراً حاضر ہو. تو اس فرمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں نے بلایا نماز توڑ کے میرے پاس آتی. جس شخصیت کے ہم اتباع کرتے ہیں یہ اس شخصیت کا مقام ہے, یہ اس کی زبان کی قوت ہے کہ نماز توڑ کر آتی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی بلائے, میں کہتا ہوں پوری دنیا آ جائے, دنیا کے علماء آ جائیں, فقہا آ جائیں, محدثین آ جائیں, ائمہ آ جائیں, صحابہ آ جائیں, تابعین آ جائیں اور آپ کو بلائیں, ان سب کے بلانے پر آپ کا نماز توڑنا جائز ہوگا؟ نہیں. یہ صرف ایک ہی مائی کا لال ہے, ایک ہی شخصیت ہے, محمد رسول اللہ. جب کو بلائیں گے نماز توڑ دو اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو. یہ ہے وہ شخصیت جس کی اتباع ہم پر فرض ہے, یہ اس شخصیت کا مقام ہے. تو ایسے مقام کا حامل اور کوئی ہے؟ کوئی نہیں. تو اتباع اللہ کا فریضہ ہے, اور جس کی پیروی کرنی ہے وہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کون ہوتا ہے؟ رسول رابط بین اللہ و بین خلقہ, اللہ تعالی اور اللہ کے بندوں کے درمیان, اللہ تعالی اور اللہ کی مخلوق کے درمیان رابط, بندوں کو اللہ تعالی سے ملانے والا, بندوں کو اللہ تعالی کے ساتھ جوڑنے والا. اللہ تعالیٰ اور بندوں کے مابین رابطے کا کام کرنے والا, یہ رسول کی تعریف. معنی کوئی بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے مل ہی نہیں سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے. یہ اتباع جو ہے یہ رابطے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کرے گا. یہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت, بس اس کا مفہوم مخالف کیا بنے گا؟ اگر رسول کی اطاعت نہیں تو تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں, رسول کی اطاعت نہیں, تو جس کی مرضی کر لو, جس کا چاہے نام لے لو, جس شخصیت کو چاہو تھام لو, باپ دادا کا نام لے لو, کسی پیر و مرشد کا نام لے لو, کسی امام کا, ولی کا, عالم کا نام لے لو, ان کی پیروی اللہ کی اطاعت نہیں ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع, یہ دو جملے, جملہ شرطیہ جملہ جزائی. جملہ شرطیہ کیا ہے؟ جو رسول کی اطاعت کرے. اس شرط کی جزا کیا ہے؟ اس نے اللہ کی اطاعت کر. مفہوم مخالف کیا ہے؟ اگر رسول کی اطاعت نہیں ہے تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی. یہ رابط, محمد رسول اللہ علیہ وسلم رابط ہیں اللہ تعالی اور اللہ کے بندوں کے درمیان. اس آیت کی تفسیر نبی اسلام کے ایک حدیث میں موجود, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور وہ ایک مثال کی صورت ہے. آپ سو رہے ہیں, سو رہے ہیں, اس کے باوجود مثال آپ کی بیان ہو رہی, فرشتے اوپر سے آ گئے. یہ شخصیت وہی ہے, ہاں وہی, اپنا کام شروع کر. وہ کام کیا ہے؟ ان کی مثال بیان کرو. ان کی مثال یہ ہے, ایک بادشاہ ایک گھر بناتا ہے, بڑا خوبصورت, اس گھر میں دسترخوان لگاتا ہے, جعل فیہا معدوبۃ, دسترخوان بچھاتا ہے, پھر ثم بعث داعیا, پھر اپنے نمائندے کو بھیجا کہ ہم نے گھر بنا دیا, دسترخوان چن دیا, اب اپنے نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو خبر کرو کہ لوگوں یہ گھر ہے, اس میں ایک دسترخوان ہے, آ جاؤ, کھانا تیار ہے, بڑی بڑی نعمتیں تیار ہیں, بس تمہارا کام کیا, داخل ہو جاؤ اور دسترخوان پر بیٹھ جاؤ بس. اب وہ شخصیت چلی گئی, داعی چلا گیا, لوگوں کو دعوت دی. جس نے اس داعی کی دعوت کو مان لیا وہ گھر میں داخل ہو گیا, جو گھر میں داخل ہو گیا دسترخوان پر بیٹھ گیا, جب بیٹھ گیا تو انواع اقسام کے کھانے اس کے منتظر, اب وہ کھا رہا ہے, پی رہا ہے, عیش کر رہا ہے. اور جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا, اور جو گھر میں داخل نہیں ہوگا وہ دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکے, کچھ نہیں کافی. مثال بیان ہوگی, پوری ہوگی. اب فرشتے نے کہا کہ اس کی تعبیر تو کر, اس مثال کا معنی سمجھاؤ, کیا مراد ہے, وہ بادشاہ کون ہے, گھر کیا ہے, دسترخوان سے کیا مراد ہے, اور داعی کون. وہ بادشاہ اللہ رب العزت, گھر دین اسلام, دسترخوان جنت, اور وہ داعی محمد مصطفیٰ علیہ السلام. جس نے ان کی دعوت کو مان لیا وہ اسلام میں آ گیا, ادخلوا فی السلم کافہ, جو اسلام میں آ گیا جنت میں داخل ہو گیا. یہ دسترخوان جنت, جو اسلام میں داخل ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا, اور جس نے اس داعی کی دعوت کو نہیں مانا وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا, اور جو دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے. آگے فرشتے نے کیا کہا, آگے جو فرشتے کا قول ہے اسی آیت کی تفسیر, من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ شخصیت بے خبر سو رہے, بے خبر سو رہے, اور یہ مثال بیان ہو رہی. ہاں, نبی کا سونا عام لوگوں کے سونے سے مختلف ہے, نبی آنکھوں سے سوتا ہے اور دل جاگتا رہتا ہے, تاکہ اگر نیند کی حالت میں کوئی وحی آ جائے, اللہ تعالیٰ کا پیغام آ جائے, اس کو ضبط کر سکے. وہ پوری مثال آپ نے سنی اور آپ کے دل نے اس مثال کو ضبط کر لیا, جب آپ نیند سے اٹھے تو صحابہ کرام کے سامنے وہ مثال بیان کی. بادشاہ اللہ رب العزت ہے اور گھر دین اسلام, دسترخوان جنت ہے اور داعی محمد مصطفیٰ علیہ السلام. جس نے اطاعت کر لی وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا, جو دین اسلام میں داخل ہو گیا وہ لا محالہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے اطاعت نہیں کی وہ قطعاً دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا. جب داخل نہیں ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے. اب قصہ مختصر یہ ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی, اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی وہ اللہ کا نافرمان ہے. محمد الفرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہے لوگوں کے درمیان, فرق سن لوگوں کے مابین فرق, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس. فرق سے کیا مراد؟ یہی آپ کا بول اتباع اور تقلید میں فرق. یہ فرق صحیح بخاری کی حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی وہ بندہ قابل قبول ہو گیا, مقبول ہو گیا. جس نے آپ کی اتباع نہیں کی وہ مردود ہے, وہ قابل قبول نہیں. آپ کی اتباع نہیں کی پھر کس کی؟ جس کی مرضی, ہمیں کیا سروکار اس, وہ کوئی قوم ہو, برادری ہو, باپ ہو, دادا ہو, کوئی پیر و مرشد ہو, کوئی بھی, ہمیں کیا سروکار. ہمارے سامنے ایک شخصیت ہے, ان کی اتباع کر لی مقبول ہو عند اللہ, وہ اللہ کی اطاعت. ان کی اطاعت نہیں کی تو جس کی مرضی کر لو, ہمیں کوئی سروکار نہیں, وہ مقبول نہیں ہے, وہ مردود. یہ فرق اتباع اور تقلید. اتباع کرنے والا اللہ کا مقبول ہے, اتباع کرنے والا در حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اتباع کرنے والا اس نے ایک ایسے رابط کو تھام لیا جس رابط نے بندے کو اللہ تعالی کے ساتھ جوڑ دی. اور اگر آپ کی اتباع نہیں ہے پھر کس کی ہے؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار, جس کی مرضی کرو. قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ عند اللہ مقبول نہیں بلکہ مردود. اللہ تعالی کے ساتھ بندے کو جوڑنے والی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع کرو گے جڑ جاؤ گے, اتباع نہیں کرو گے راندے جاؤ گے, مردود ہو غیر مقبول ہو. محمد الفرق بین الناس, محمد الفرق ہے لوگوں کے درمیان. دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک کی نماز اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے, دوسرے کی نماز اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی فرق ہے. جس کی نماز مطابق ہے اس کی نماز مقبول ہے, جس کی نماز آپ کے مخالف ہے اس کی نماز مردود ہے. محمد فرق ہے لوگوں کے درمیان. دو بندے حج کرنے گئے, ایک کا حج نبی اسلام کے طریقے کے مطابق ہے اور ایک کا حج اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے. حدیث کا تقاضا کیا ہے کہ فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس کا حج اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے وہ قابل قبول ہے, جس کا حج اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے وہ مرتد ہے. جنت میں کون جائے گا, جہنم میں کون جائے گا, یہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا محبوب کون ہے, مقرب کون ہے, اور اللہ کا مبغوض کون ہے, اللہ تعالی سے دور کون ہے, یہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا اسلام صحیح ہے, کس کا اسلام غلط ہے, یہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرق ہے اتباع اور تقلید. کیا آپ کی پیروی اصل دین ہے, عین اسلام؟ یہ اتباع ہی در حقیقت بندوں کو اللہ تعالی کے ساتھ جوڑے. اور کیسا جوڑے گی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے حبیب آپ اعلان کر دیجیے, اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو یا اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو. اگر طلبگار ہو, طلب کرنا چاہتے ہو, تو اس کا راستہ ایک ہے, فاتبعونی, میرے رسول کی اتباع کرو. اور اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو, دعویٰ کافی نہیں ہے, اپنی اتباع ثابت کرو. فاتبعونی, میرے حبیب کی اتباع ثابت کرو. اتباع اگر ثابت کر سکو گے تو یہ دعویٰ سچا ہے. اور میرے حبیب کی اتباع اگر نہیں کی, اتباع ثابت نہیں کر سکے, یہ دعویٰ جھوٹ ہے. فاتبعونی, تو محبت اصل کریم ہے, ہماری دونوں جہانوں کی سعادت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت. اس محبت کا حصول فتبعونی، میرے رسول کی اتباع کرو. یہ محبت کی حصول کی اساس ہے. سعادت کی بنیاد اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. گویا پورا دین جو ہے ان دو لفظوں پر گھوم رہا ہے، ایک اتباع، دوسرا محبت. محبت اللہ تعالیٰ کی، اور اس کا سبیل، اس کا طریق اور اس کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. دونوں فرض، اللہ کی محبت بھی فرض ہے اور اس کا حصول جس راستے پر قائم ہے وہ بھی فرض ہے. فتبعون امر کا سوز ہے، لازماً یقیناً حتماً وقطعاً میرے حبیب کی اتباع کریں. اس کا ثمرہ کیا ہے؟ دو ثمرے. یحببکم اللہ، نمبر ایک اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اور نمبر دو اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. جس شخصیت اور ذات کی محبت کے ہم دعوے دار یا طالب ہیں، یہ اس کے فرمان کی قوت. ابو سعید بن معلہ سے فرمایا کہ تم نماز توڑ کے کیوں نہیں آئے؟ مانا میری آواز سن کر، میری پکار سن کر فرض تھا تم نماز توڑ دو اور میرے پاس آئے. کسی اور کی زبان میں یہ تاثیر ہے، کسی اور کی زبان میں یہ قوت ہے، ہر کسی میں یہ ایک ہی شخصیت. تبھی تو ان کی اتباع فرض، یہ ان کے قول کی اور ان کے پکار کی قیمت ہے کہ نماز تک توڑ دو. خالی ایک لفظ نعم، خالی لفظ نعم پوری کائنات پر زمانے بھر کے لیے ہر سال حج فرض کر دیتے، یہ آپ کی زبان کی طاقت. تو حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا، جنت کا داخلہ، اور آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ دو نتیجے ہیں، دو نتیجے ہیں. اللہ کی محبت چاہیے، میرے رسول کی اتباع کرو. رسول کی اتباع کرو گے، اس کے دو ثمرے، ایک یحببکم اللہ تم سے اللہ محبت کرے گا، اور دوسرا یغفر لکم ذنوبکم اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. یہ عظیم آیت کریم، کیونکہ جنت کے داخلے کے دو ہی اسباب، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول اور گناہوں کی بخشش. اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اور اگر گناہ بخشے نہ جا سکے، خواہ ایک گناہ ہی انسان کے دامن کے ساتھ چمٹا ہوگا، جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک وہ گناہ صاف نہ ہو. صاف کیسے ہوگا؟ یا توبہ کے ذریعے، تو توبہ کے ذریعے صاف نہیں کرا سکا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو آخری گناہ کی صفائی کا راستہ ہے وہ جہنم کا داخلہ، جہنم کی بھٹی میں ڈال کر اس گناہ کو جلایا جائے گا اور جلا جلا کر صاف کیا جائے گا. پھر وہ جنت کے قابل ہوگا اگر عقیدہ ٹھیک، اگر توحید پر قائم، اللہ کے حبیب کی سچی اتباع اور سچی محبت پر قائم ہے، پھر وہ جنت کے قابل ہوگا. تو لفظ تقلید میں یہ باتیں ہیں، تقلید کا راستہ تو اتباع کے راستے کے برعکس ہے، خلاف. تقلید میں اتباع کا عنصر نہیں ہے. وہ جامع ترمذی کی ایک شرح، ایک دیوبندی عالم کی، تقریر ترمذی کے نام سے، وہ ایک مسئلے پر بحث کی ہے جس کا فقہی نام ہے خیار مجلس. یعنی دو بندے ہوں اور دونوں سودا کر رہے ہیں، ایک خریدار ہے اور ایک جو ہے وہ بیچنے والا، بائع اور مشتری، کسی چیز کا سودا ہو رہا، باتوں میں سودا طے ہو گیا کہ یہ چیز ہے میں خرید رہا ہوں، یہ اس کی قیمت ہے. اب وہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے، اٹھ کر نہیں گئے، جب تک بیٹھے ہیں قیمت بھی موجود ہے اور وہ مال بھی موجود ہے، سامان بھی موجود ہے، تو دونوں میں سے کسی ایک کو وہ سودا فسخ کرنے کی اجازت ہے جی کہ میں سودے کو باطل کرتا ہوں, فسخ کرتا ہوں. ہاں حدیث یہ کہتی ہے جب تک وہاں بیٹھے ہیں دونوں فریقین کو سودا فسخ کرنے کا اختیار ہے, اٹھ کر چلے گا اب اختیار ختم ہو گیا, اب فسخ کرنے کا اختیار نہیں جب تک وہاں بیٹھے. تو جب نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, کہ دو خرید و فروش کرنے والے اس وقت تک اپنے سودے کے بارے میں اختیار پر ہیں جب تک جدا نہ ہو. جس مجلس میں سودا ہوا جب تک وہاں بیٹھے ہیں موجود اور قائم ہیں اس وقت تک اختیار ہے سودا ختم کرنے, اٹھ کے چلے گئے بچھڑ گئے اب اختیار ختم ہو گیا, اب اختیار نہیں رہا. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث. ہاں اس کے بعد اگر سودا ختم کرنے کی کوئی بات کرے حالانکہ بچھڑ چکے ہیں تو پھر مرضی ہے اس کی بات قبول کرے یا نہ کرے, لیکن جب تک بیٹھے ہیں اس وقت تک واپس کرنے کا اختیار ہے. حدیث کا مسئلہ صاف ہے, موضوع پر کئی حدیثیں موجود, مگر امام کو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا فرمان یہ ہے کہ جو ہی بات میں معاملہ طے پا کہ یہ سودا ہے میں نے یہ خرید لیا 1000 روپے, وہ کہے ٹھیک ہے میں راضی, اب یہ بات طے پا گئی, اب اس کو ختم کرنے کا اختیار نہیں نہ بائے کے پاس نہ مشتری کے پاس, اب اختیار نہیں. ظاہر ہے کہ یہ قول اللہ کے پیغمبر کے حدیث کے خلاف, حدیث کا کہتے مال میں تفرقہ, جب تک بیٹھے ہیں جب تک بیٹھے ہیں سودا ختم کر سکتے, چاہے بائے کر دے یا مشتری کر دے وہ قابل قبول ہو. ہاں بچھڑ جائے اب اختیار نہیں, مگر امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں سودا زبان سے ہو گیا اب اس کو واپس نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ یہ قول حدیث کے خلاف. اب جتنے دلائل آ رہے ہیں احادیث سے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کی تائید کر, کوئی حدیث ایسی نہیں جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی تائید کرے. اب دیکھو تقلید کا شاگرد آخری فیصلہ کیا فرمایا, الحق والانصاف ان ترجیح لشافعی ولیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امام, کہ خیار مجلس کے مسئلے میں حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ترجیح امام شافعی کو, کہ ان کا قول ان کا مذہب احادیث کے مطابق ہے, ترجیح امام شافعی کو, ان کا قول حق ہے ان کا قول واضح ہے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں ان کی تائید کر رہے ہیں. ولیکن نحن مقلدون, لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں, یجب علینا تقلید امام, ہم پر یہ فرض ہے کہ اپنے امام کی تقلید کرے حدیثوں کو چھوڑ دیں احادیث کو چھوڑ, اس لیے ہم کہتے ہیں تقلید حرام. یعنی احادیث کے مقابلے میں غیر کی بات کو ترجیح دینا, احادیث کو رد کر دینا بڑا بھیانک جرم ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے. دیکھیں تقلید کا نتیجہ کہ کتاب و سنت کے ظاہر کو قول امام پر ٹھکرا دیا گیا, چھوڑ دیا گیا, اپنے امام پہ قول نہیں چھوڑیں گے اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے. اور بعض اوقات اسی تقلید کی وجہ سے ایسی ایسی باتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو ایک مومن کی فطرت اس کی خواہش اور اس کے نفس کی پکار کے مطابق. دیکھیں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ ایک کافر ہمارے ملک میں رہتے ہیں, ہمارے ملک میں رہتے ہیں, اسے ذمی کہا جاتا ہے اصطلاحاً ذمی, اگر ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمارے قوانین کا احترام کرتا ہے قوانین کی پابندی کرتا ہے تو وہ ذمی اہل ذمہ میں سے, اس کی حفاظت کرنا ہماری حکومت کا فرض ہے ذمی. فقہاء نے یہ بحث کی ہے کہ کوئی ایسی صورتیں ہیں جا جن کی بنا پر ذمہ کافر کا ذمہ ٹوٹ جائے. ایسی کئی صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ذمہ ہمارے ملک میں رہتا ہے مگر کسی موقع پر ہمارے رسول کو گالی دے دے, اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا, اس کو ہم قتل کریں گے. ریاست پر ذمہ داری اس کو قتل کرے, اس کا ذمہ ٹوٹ گیا. ہمارے پیغمبر کو گالی دی اس نے, ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. فقہ کیا کہتے ہیں؟ ذمہ نہیں ٹوٹے گا, ہم تب بھی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے, ذمہ نہیں ٹوٹے گا. اب دلائل اور شواہد کی بات چھوڑ دو, فقیہ کا فیصلہ سن. البدائع الصنائع میں یہ عبارت موجود ہے, فقیہ کا فیصلہ نفس المؤمن تمیل الی رأی المخالف ولیکن اتباع المذہب واجب. اس مسئلے میں ایک مومن کا نفس, ایک مومن کی طبیعت یقیناً مائل ہوگی مخالفین کی رائے کی طرف. مخالفین جو کہتے ہیں کہ ذمہ ٹوٹ جائے گا, ہمارے نبی کو گالی دی ہے, ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہی ہے اس کا ذمہ بلکہ ٹوٹ جائے گا. اگر ہمارے امام کا قول کہ ذمہ نہیں ٹوٹے گا تو ایک مومن کی طبیعت, مومن کا نفس یقیناً مائل ہوگا مخالفین کی رائے کی طرف کہ وہ رائے بہتر ہے, وہ رائے راجح ہے. ولیکن اتباع المذہب واجب, لیکن ہم کیا کریں, ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں اس کی اتباع کرنا واجب ہے, اس کی اتباع کرنا واجب ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ تقلید کا شاہ, جس کو حق کہا, جس کو انصاف کہا اسے چھوڑ دیا, جس قول کی تائید کتاب و سنت کے دلائل سے ہو رہی اسے چھوڑ دیا صرف مذہب کے اتباع کے لیے. اب بتائیے, ایک طرف کتاب و سنت کا ظاہر ہو, اسے رد کر دیا جائے اپنے امام کے قول کی بنا پر, اس پر کیا حکم لگاؤ گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ایمان ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دینا کیا حکم لگاؤ؟ یہ فرق واضح ہے بالکل. اتباع ایک شرعی فریضہ ہے, اتباع کا راستہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ. اتباع کا راستہ جو ہے وہ دین اسلام میں ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے. قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات کو اتباع کا اور لفظ کا اور اطاعت کا حکم دیا گیا. لفظ اتباع استعمال ہوا, لفظ اطاعت استعمال ہوا, لفظ تقلید پورے دین میں آپ کو کہیں نہیں ملے. یہ تعجب ہے, جس لفظ پر لوگوں کے مذہب کی بنیاد ہے نہ وہ قرآن میں کہیں ملے گا نہ وہ حدیث میں کہیں ملے. یہ تقلید کا لفظ اطاعت کے معنی, پیروی کے معنی میں کہیں نہیں ملے. استعمال ہوا ہے لیکن وہ گلے کے پٹے کے معنی. تقلید قلادہ, قلادہ وہ پٹا کہلاتا ہے جو جانور کے گلے میں ڈالا جائے. امام بخاری نے باب قائم کیا تقلید الحدی کا. تقلید الحدی, حدی وہ جانور ہے جس کو حاجی حج میں قربانی کے لیے لے کر جاتے تھے, اس جانور کے گلے میں پٹا ڈالنا اس کو تقلید کہتے ہیں. اس کے گلے میں پٹا ڈالنا. یہ پٹا کیوں ڈالتے تھے؟ اب دور دراز سے حاجی آ رہے ہیں, کوئی عراق سے آ رہا ہے, کوئی شام سے آ رہا ہے, اور قربانی کے جانور ساتھ ہیں. بعض اوقات جانور بچھڑ جاتے, گم ہو جاتے, لیکن حج کے جانوروں کا احترام پورا عرب کرتا تھا. وہ پٹا جو ڈال کے لاتے وہ علامت ہوتا کہ یہ جانور حج کا ہے, اسے کوئی چوری نہیں کر سکتا, اسے کوئی لوٹ نہیں سکتا. اور اگر یہ گم ہو گیا, جس کو ملے گا وہ اپنا اس احترام کے تحت, حج کے احترام کے تحت, اللہ تعالیٰ کے ان شاعر کے احترام کے تحت وہ اس جانور کو حجاج کے راستے, مکہ کے راستے لے کر چلتا اور جس کا ہوتا اس تک پہنچاتا. تو پٹا اس کی علامت. یہ تقلید الحدی کہ قربانی کے جانور کو قلادہ پہنانا, اس کے گلے میں پٹا ڈالنا, اس لفظ کو لغت میں تقلید کہا جاتا. یہ لفظ اطاعت کے معنی میں نہیں, دوسرے معنی. تو تعجب کی بات ہے یعنی, جس لفظ پر پورے مذہب کا دار و مدار ہے وہ لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث. جیسے لفظ عشق ہے, بعض دوستوں کے پورے مذہب کا جو دار و مدار لفظ عشق پر, عشق عشق, اور لفظ عشق نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. قرآن و حدیث میں اتباع کا لفظ, قرآن محبت کا لفظ ہے, فتبعونی اشد حبا للہ احب الی, لفظ محبت ہے, لفظ عشق نہیں. حالانکہ دوستوں کے پورے جو مذہب اور فکر کی اساس لفظ عشق پر ہے. اسی طرح پورے مذہب کی بنیاد لفظ تقلید پر ہے, اور لفظ تقلید اتباع کے معنی میں نہ کہیں قرآن میں نہ کہیں, اور اس کے برعکس اتباع کا لفظ ہے, اطاعت کا لفظ ہے, اور سینکڑوں بار استعمال ہوئے, اس کے فضائل بیان ہوئے, اس کی حقیقت بیان ہوئی. تو یہی چیز در حقیقت شریعت کی اساس ہے, اور یہی ہماری کامیابی کی بنیاد, یہی طرز فکر صحابہ کرام نے اپنایا, اور پیارے پیغمبر کی پوری طرح غلامی اور اتباع جو ہے وہ اختیار کر لی. اسی نبی علیہ السلام نے, خود اللہ تعالیٰ نے اس دور کو مثالی قرار دے دی. ابھی آپ سن رہے تھے کہ تقلید کا رواج 400 سال بعد ہوا, تو 400 سال جو قبل کے ہیں ان پر کیا حکم لگا؟ اگر تقلید فرض ہے تو جو پہلی 4 صدیاں کیا فیصلہ کرو گے, ان پر کیا حکم لگا؟ صحابہ کرام کے دور میں تقلید نہیں تھی, تابعین کے دور میں تقلید نہیں تھی, اتباع تابعین کے دور میں تقلید نہیں تھی, اور جو ائمہ محدثین کا دور ہے اس میں تقلید نہیں تھی, تو پھر کیا فتویٰ لگا؟ اگر یہ دین کے واجبات میں سے ہے تو 4 صدیاں تقلید سے خالی تھی, کیا حکم لگا؟ اور اللہ کے پیغمبر کیا فرما گئے, کیا فرما گئے؟ ان الیہود افترقت علی 71 ملۃ, والنصارى افترقت علی 72 ملۃ, وستفترق امتی علی 73 ملۃ. یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے 72 فرقے بنے, اور میری امت کے 73 فرقے. 73 فرقے, یہ حدیث ہر طرح کے نظام کو ختم کر رہے ہیں. 73 فرقے بنے, کلہم فی النار, سارے فرقے جہنمی, الا واحدہ سوائے ایک, بس 72 ناری ہیں جہنم میں. وہ جہنم میں ہمیشہ رہے یا کچھ وقت رہے اللہ اعلم, لیکن ایک فرقہ جنت, وہ کون؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا, وہ فرقہ کون ہے, وہ جماعت کون ہے؟ ہم ما انا علیہ الیوم بصیر, آج جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جو اس پر قائم رہے گا وہ فرقہ ناجیہ اور جنتی گروہ, جو اس پر قائم نہیں رہا وہ جہنمی. اب ذرا اوراق جو ہیں وہ ٹٹولو, نکالو احادیث کی تاریخ کے, اللہ کے پیغمبر کے دور میں کیا تھا, صحابہ کے دور میں کیا تھا, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخصیت کا نام تھا, کتاب و سنت کے علاوہ کسی کتاب کا نام تھا؟ ارے ایک ورقہ پڑھ رہے تھے امیر عمر ابن خطاب, اس کتاب کا جو اللہ کی طرف سے اتری, تورات کا, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب, اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا, کیا فرمایا؟ لَذَرَلْتُ مَنْ سَمَعِ السَّبِيلِ, اگر یہ پڑھتے رہو گے نا تو تم پرلے درجے کے گمراہ. عمر تم کیا بات کر رہے, لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَ لِلْاتِّبَاعِ, آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں, موسیٰ علیہ السلام بھی, تو وہ اپنی تورات پر عمل کر کے نہیں بلکہ میری سنت پر عمل کر کے جنت میں جا سکے. کیا بات کر, تو اللہ کے پیغمبر کے دور میں کیا تھا, جس دور میں تورات نہیں چل سکتی, اس دور میں کسی اس امتی کا قول چل سکتا ہے, کسی امتی کا فتویٰ چل سکتا ہے؟ تو وہ دور خالص اتباع کا دور تھا, مثالی دور, جس کو اللہ تعالی نے بھی مثالی دور قرار دیا, مثالی دور قرار دیا. اللہ کے پیغمبر بھی فرما رہے ہیں کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک جنتی ہے, اور جنتی وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. اللہ کے پیارے پیغمبر کس چیز پر قائم تھے؟ اسی پر جو اللہ نے حکم دیا، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اے میرے حبیب تھام لو مضبوطی کے ساتھ ہماری وحی کو. وحی کیا ہے؟ دو چیزیں، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر قرآن اتار دیا اور حدیث اتار دی. تو کتاب و سنت کو تھام لو، آپ نے تھام لی. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّهَ وَلِقَوْمِهِ، اور کتاب و سنت کو تھامنا یہ ہمارا آرڈر ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی پوری امت کے لیے. تو صحابہ کرام نے بھی اللہ کی وحی کو تھاما، اور اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ طائفہ منصورہ، کامیاب گروہ، جنتی جماعت وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں اللہ کی وحی تھی، کتاب و سنت تھا، جس کو آپ نے بھی تھاما اور صحابہ نے بھی تھاما. اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں، کوئی امکان نہیں. اس لیے کامیابی کا راستہ نبی رسلان کی اتباع کا راستہ. اور یہ جماعت انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی. نبی رسلان کی حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہری، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ہمیشہ ایک گروہ میری امت. یہ لا تزال میں اس گروہ کی استمراریت بیان، کوئی دور کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہوگی. بڑے بڑے محدثین کا قول ہے کہ اس سے مراد جماعت اہل حدیث، امام بخاری کا قول، امام احمد بن حنبل کا قول، یزید بن ہارون کا قول، عبداللہ بن مبارک کا قول. بلکہ امام احمد فرماتے ہیں اگر اس حدیث کا مصداق عاد الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا پھر کون. ہمیشہ حق پر ہے. اور ایک حدیث میں قائمتن علی امر اللہ، میری امت کا ایک گروہ اللہ کے امر پر قائم ہوگی، اللہ کے امر پہ. اللہ کا امر کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے. اللہ کا امر کسی امام کا قول نہیں ہے، اللہ کا امر کسی شخصیت کا قول نہیں ہے، اللہ کا امر کسی فقہی جو ہے وہ جماعت کا قول نہیں، بلکہ علی امر اللہ، اللہ کا امر اللہ کی وحی. یہ جماعت موجود ہو، کوئی دور اس جماعت سے خالی نہیں ہوگا، کوئی زمانہ اس جماعت سے خالی نہیں ہوگا، کوئی خطہ اس جماعت سے خالی نہیں ہوگا. اب کم یا زیادہ اس سے باعث نہیں، ہو سکتا ہے وہ ایک بندہ ہو، ہو سکتا ہے وہ دو بندے ہوں، ہو سکتا ہے وہ چار بندے ہوں، ہو سکتا ہے وہ سو افراد ہو. تعداد سے باعث نہیں، اور نہ تعداد معیار حق ہے. تعداد معیار حق نہیں، حق کا معیار دلیل ہے، اور دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. کثرت تعداد دلیل نہیں. اللہ کے پیغمبر فرما گئے ان الاسلام بدا غریبا وسیعودکما بدا، اسلام غربت سے شروع ہوا، اجنبیت سے شروع ہوا، اور اسی غربت پر لوٹے گا، اسی غربت پر لوٹے گا، اس اجنبیت پر لوٹے گا. جہاں سے شروع ہوا وہاں لوٹے گا دوبارہ، وہاں تک آئے گا دوبارہ. شروع کہاں سے ہوا؟ مسند احمد کی حدیث ہے، عمر بن عباس نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، من تبعک علی ھذا الامر، عمر بن عباس آغاز اسلام میں اللہ کے نبی کو ملے آ کر اسلام قبول کرنے کی خواہش کی، فرمایا کہ عمر ٹھہر جاؤ، ابھی تم اسلام قبول کرنا برداشت نہیں کر سکو گے، بعد میں آنا، ٹھہر جاؤ. عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کتنے لوگوں نے آپ کی اطاعت کی؟ فرمایا کہ دو نے، عبد المحر، ایک آزاد اور ایک غلام. آزاد ابو بکر صدیق اور غلام بلال حبشی. اب تک دو بندوں نے پیروی کی ہے. یہ اسلام کا آغاز ہے، یہ اسلام کی غربت ہے، اسلام کی اجنبیت ہے. سگے چچوں نے ٹھکرا دیا، سگے چچوں نے اکاس کے میلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، قولو لا الہ الا اللہ، قولو لا الہ الا اللہ. اور ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں تھیلا لیے، پتھر بھرے ہوئے، پتھر بھی مار رہا ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات نہ سنو. اللہ کے پیغمبر کی ایڑیاں خون سے رنگین ہو گئی، چچا اپنا سگا چچا ابو لہب تھا، پتھر برسا کہ اس کی بات نہ سننا، یہ دیوانہ ہے، مجنو ہے. یہ غربت اسلام کی، اجنبیت اسلام کی، کہ سگوں نے جو ہے وہ ٹھکرا دیا، چچا نے ٹھکرا دیا، اور جو سگے عزیز رشتہ دار ہیں انہوں نے ٹھکرا دیا، یہ اسلام کا آغاز دو بندوں سے, اور فرمایا جہاں سے شروع ہوا وہاں تک لوٹے گا, مانا ایک وقت آئے گا کہ سچے اسلام کو ماننے والے دو ہی بندے ہوں, کلمہ کو بہت ہوں گے وما یؤمن اکثرهم بالله الا المشرکون, کلمہ کو جو ہوتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ان میں بھی اکثریت مشرکین کی ہوتی, کلمہ کو بہت ہوں گے مگر سچے واحد متبع سنت دو ہی بندے ہوں گے. یہ دور آ کر رہے گا تو تعداد کی قلت اور تعداد کی کثرت یہ حق کا معیار نہیں ہے, حق کا معیار کتاب و سنت کی دلیل. تو کوئی زمانہ خالی نہیں ہوگا اور کوئی مقام خالی نہیں ہوگا, ہمیشہ یہ جماعت موجود رہے گی, ہر مقام پر موجود ہوگی, خواہ کسی مقام پر دو افراد ہوں, دس ہوں یا سو ہوں, لیکن حق کی جماعت ہر مقام پر ہر دور میں موجود ہے. جس کی دعوت کا معاملہ پھیلے گا تو ارتقاد اللہ تعالیٰ کی کہ رسول کی اتباع, پھر یہ اتباع ہی در حقیقت اصل وہ اصول ہے جس پر دونوں جہانوں کی سعادت قائم, دونوں جہانوں کی سعادت قائم. اور یہ بھی الحمدللہ ہماری دعوت, اس طرف آؤ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, کتاب و سنت کو تھام لو, اللہ کے پیغمبر کا آخری پیغام ترک تو فیکم امرین, تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تضلوا ما تمسکتم بہما, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں. کتاب اللہ و سنت, ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرا میری سنت, اس کو تھام. تو کبھی حق کو تعداد پر پرکھنے کی کوشش نہ کرو, تعداد کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو پاکستان میں 2%, ہم مان لیتے ہم 2%, آپ 98%. اور اگر یہ حق ہوتا, تقلید کا مذہب حق ہوتا, 98% کسی ملک میں اگر اہل حق ہوتے اس ملک میں آسمان سے سونے کی بارش ہوتی. یہ تعداد کم نہیں ہے, 98% اگر اہل حق ہوں وہاں سونا برسنا چاہیے, پھر وہاں کا بچہ بچہ کیوں مخروب ہے, یہ نحوستیں کہاں سے آ گئی, اسی لیے آ گئی کہ چاروں طرف گمراہیوں کا ڈھیر آ رہا ہے, حق ناپید ہوتا جا رہا ہے, لوگ حق کو پامال کرتے جا رہے ہیں, حق کی فکر نہیں ہے, اپنے خود ساختہ مذاہب کی فکر. تو آئیے اطیعوا اللہ واطیعوا رسول کی طرف, فتبعونی کی طرف, اگر میری محبت چاہتے ہو میرے حبیب کی اتباع کر لو, وہ اتباع تمہیں میری محبت سے جوڑ دے, باقی کیا چاہیے. اس محبت سے جڑ گئے, اللہ کی ذات سے جڑ گئے, یہ سعادت کی بنیاد. اللہ تعالیٰ ہمیں صدقے دل سے اصلاح عقیدہ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ رب العزت ہمیں عملاً قلباً وقالباً اپنے پیارے پیغمبر کی محبت عطا فرما دے, اپنے پیارے پیغمبر کی غلامی عطا فرما دے, اپنے پیارے پیغمبر کی سچی اتباع عطا فرما دے, اسی پر پوری زندگی گزرے, اسی پر خاتمہ ہو, اللہ کے رسول کی غلامی پر, اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی محبت پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد لله. سیاہ خضاب کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس کا کیا حکم ہے, تو سیاہ خضاب جو ہے اس سے روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے اس سے روکا. ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ جب مسلمان ہوئے اور اللہ کے نبی سے ملنے آئے, بوڑھے تھے اور ان کی داڑھی بالکل سفید تھی, سر کے بال بھی سفید تھے, تو اللہ کے پیارے نے فرمایا کہ ان بالوں کو رنگو اور جتنے بو سواد اور سیاہ رنگ سے بچنا, سیاہ خضاب سے بچنا. تو اس سے آپ نے روکا ہے, بالوں کو رنگ سکتے ہیں, رنگنا افضل بھی ہے لیکن سیاہ رنگ سے نہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی رنگ آپ استعمال کر سکتے. یہ ایک مشتاری کا حکم, جس حدیث سے وہ استدلال ہے جامع ترمذی کی, وہ حدیث ضعیف ہے, بلکہ جو صحیح حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اوف اللحا داڑھیوں کو پورا کرو, اوف اللحا داڑھیوں کو معاف کر دو, داڑھیوں کو چھوڑ دو, یہ فرمان آپ کے قطعی ہیں اور حتمی ہیں, جو کہ امر کے سیخے کے ساتھ اور فرضیت کو ظاہر کرتے ہیں, اور جو حدیث آپ پیش کرتے ہیں دلیل میں کہ داڑھی ایک مشت ہو نیچے سے کاٹ دی جائے, وہ حدیث ضعیف ہے. یہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا, ہاں حدیث میں ہے, یعنی ابرضوا بالصلاۃ, نماز کو ٹھنڈا کرو, مگر یہ جو آپ کا فرمان ہے یہ قصہ سفر کے موقع پر پیش آئے, اس لیے بیشتر محدثین نے یہ ابرضوا ابراد والی حدیث ہے اس کو سفر میں معمول کیا ہے, جب آپ سفر کر رہے ہوں اور شدت کی گرمی ہو اس وقت آپ اگر اس نماز کو تاخیر کریں اور ٹھنڈا کر کے پڑھیں تو یہ مستحسن ہوگا, لیکن بحالت اقامت اللہ کے پیارے پیغمبر سے ابراد یہ ٹھنڈا کر کے پڑھنا ثابت نہیں. یہ معاذ جبل کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا, کہ یہ حدیث صحیح ہے, تو جھنڈے کا ذکر نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی یہ فرمان ہے کہ ان معاذ یأتی یوم القیامۃ امام العلماء برتبہ, کہ معاذ جبل قیامت کے دن آئیں گے علماء کی قیادت کرتے ہوئے, یعنی امت کی علماء سارے کے سارے پیچھے ہوں گے اور معاذ ان کے آگے آگے چل رہے ہیں. اس حدیث میں جھنڈے کا ذکر نہیں, واللہ اعلم, ہاں قیادت کا ذکر ہے کہ معاذ جبل امت کی علماء کی قیادت کرتے ہیں. بارک اللہ.